بسم الله الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی جو آتی تھی کس صورت میں آتی تھی؟ اسی سلسلے میں بخاری شریف کی دوسری حدیث عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ امام مالک نے ہشام بن عروہ سے یہ روایت بیان کی کہ انہوں نے عروہ سے بطریق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کیا کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، حارث بن ہشام ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے، آپ کے پاس جو وحی آتی ہے یہ کس طرح آتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، سلسلۃ الجرس عربی میں جو لفظ استعمال ہوا اسے سلسلۃ الجرس، اب اس کے علماء کرام نے کئی، لیکن اردو میں جو ترجمہ اس کا ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب نہیں کہ گھنٹی کی آواز ہی ہوتی ہے، بلکہ مطلب یہ ایک مثال دی ہے، جیسے گھنٹی کی آواز جیسی ہوتی ہے، اصل میں سلسلۃ الجر سے کیا مراد ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کیا محسوس فرماتے تھے، کیا ان کو کیفیت ہوتی تھی، اب الفاظ انہوں نے استعمال کیا سلسلۃ الجر کا، تو اردو میں اس کا ترجمہ گھنٹی کی آواز کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھنٹی کی آواز، اور یہ انداز وحی میرے اوپر سب سے زیادہ شاپ ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی کئی طریقوں سے آتی تھی، کبھی فرشتہ خود انسان کی شکل میں متشکل ہو کر سامنے آتا تھا، جبرائیل علیہ السلام کبھی متشکل ہو کر انسان کی شکل میں سامنے آتے تھے، اور کبھی خواب میں وحی کی جاتی تھی، پیغمبروں کا خواب بھی کیا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، اور کبھی یہ سلسلۃ الجرس کی صورت میں، تو فرمایا جب یہ سلسلۃ الجرس والی جو وحی کی کیفیت یہ مجھ پر سب سے زیادہ شاک، یعنی سب سے زیادہ اسے مجھے مشقت پڑتی تھی، اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی تو میں اسے محفوظ کر چکا ہوتا، یعنی جب یہ سلسلۃ الجرس وحی آتی اس کے بعد جب یہ وحی یہ صورت ختم ہوتی تو جو وحی میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہوتی وہ مجھے یاد ہوتی تھی، کیونکہ پہلے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ان الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع فرمایا کہ لا تحرک بھی لسان کا لتعجل بھی ان علینا جمع ہو و قرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لبوں کو ہونٹوں کو جلدی جلدی سے نہ حرکت دیں اس غرض سے یاد کرنے کی، کیونکہ آپ کے پاس قرآن کو یاد رکھنا جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ تو ہمارا کام ہے آپ کا کام نہیں، آپ بس سنتے رہیے، لا تحرک به لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآن ثم ان علینا جمعہ و قرآن فتدی قرآن، اب بس اس کی آپ سنتے رہیے، پھر اس کے معنی سمجھانا بھی ہمارا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ پر جو قرآن بھیجا جاتا ہے یہ قرآن آپ کے دل میں محفوظ رہے، یاد آپ کو رہے، یہ ہمارا کام ہے، اور اتنا ہی ہمارا کام نہیں بلکہ اس کے معنی سمجھانا بھی ہمارا کام ہے، تو قرآن کے معنی کیا ہیں، قرآن کے معنی کیا ہیں، نہیں لفظی ترجمہ نہیں، قرآن کا معنی جو تفسیر اور تشریح جو قرآن کی ہے وہ حدیث ہے، قرآن کی تشریح اور اس کا تفسیر حدیث ہے، تو معلوم ہوا حدیث بھی اللہ ہی سے ہے، تم اس کو جو آپ کو ان کو سمجھا آپ کو سمجھانا یہ ہمارا کام، قرآن کے معنی آپ کو ہم سمجھائیں گے، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معنی امت کو سمجھائے. تو یہ جو ترجمہ تفسیر و تشریح قرآن کی حدیث کی صورت میں آئی کہاں سے آئی؟ اسی لیے حدیث کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. قرآن جو وحی ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے, اور حدیث وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. تو فرمایا کہ جب یہ سلسلۃ الجرس کی صورت میں وحی آتی تھی یہ مجھ پر سب سے زیادہ شاک ہوتی تھی, اور جب یہ سلسلہ ختم ہوتا تو میں اسے محفوظ کر چکا ہوتا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے احیانا یتمثل لی الملک رجلا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل مجھ سے گفتگو کرتا ہے, کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں مجھ سے گفتگو کرتا ہے تو میں اس کے کلمات کو محفوظ کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے آپ کو سخت سردی کے دن اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی, اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ اس طرح جاری ہوتا تھا کہ جیسے فصل لگائی گئی. یعنی سردیوں میں بھی پسینے آتے تھے, وحی کا بھار اتنا زیادہ بھار ہوتا تھا کہ سخت سردی کے زمانے میں بھی جب وحی آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مبارک پر پسینہ آتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا حضرت ہشام بن عروہ نے, حضرت ہشام بن عروہ نے یہ سوال کیا حارث بن ہشام نے, ہشام بن عروہ نے حارث بن ہشام نے کہ اے اللہ کے رسول سے ہم کو سمجھائیں آپ کے پاس جو وحی آتی ہے کس طرح آتی ہے. تو آپ نے جواب میں دو صورتیں ارشاد فرمائی کہ کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی ہے, اور کبھی فرشتہ انسان کی صورت میں آ جاتا ہے. پہلی صورت میں بڑی مشقت پیش آتی ہے, لیکن اس کے باوجود ادھر سلسلہ ختم ہوا اور ادھر پورے مضامین و الفاظ محفوظ ہو گئے. دوسری صورت میں وہ کلام کرتا رہتا اور میں یاد کرتا رہتا ہوں. لیکن کہا جاتا ہے کہ وحی کے اور بھی طریقے ہیں, ایک ہے الہام, ایک ہے منام, یعنی کبھی دل میں بات ڈالی جاتی ہے بغیر کسی فرشتے کے توسط سے, اس کو الہام کہتے ہیں, اور کبھی خواب میں. اور بعض روایت میں آیا, بعض روایت میں شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح آیا ہے, بعض روایت میں. اب یہاں سے آیا سلسلۃ الجرس گھنٹی کی آواز, اور بعض میں آیا کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی وہ آواز ہوتی ہے ویسی آواز. پھر انسان کی صورت میں کبھی تو حضرت دہیہ قلبی, یہ ایک صحابی تھے بڑے خوبصورت صحابی, اور جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے تو انہی کی صورت میں آتے تھے, دہیہ قلبی کی صورت میں. اور کبھی دوسرے انسان, نیز کبھی فرشتہ اپنی اصل صورت میں, کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر تو انسان کی شکل میں آتے تھے, لیکن کبھی حضرت جبرائیل اپنی اصل صورت میں. اور آتا ہے یہ دو یا تین بار ایسا ہوا, ایک غار حرا میں جب تھے تو جبرائیل علیہ السلام پورے زمین آسمان کو گھیرے ہوئے تھے, اور اسی طرح سے دو یا تین بار ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کے 600 پارے ہیں, تو ایک پر اتنا کہ پورے زمین آسمان کو ڈھانپ لے. اللہ تعالیٰ ان کو پہلے قوموں کو وہ ایک پر پورے قوم ملک کو اٹھا کر اوپر سے پٹک دیتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت بخشی ہے. اس لیے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اب اتنے انہیں وحی اتنے صورتوں میں آتی ہے, لیکن یہاں دو ہی صورتوں پر اکتفا کیا گیا, ایک سلسلۃ الجرس اور ایک انسان کی شکل میں فرشتے کا آنا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ان متعدد طریقوں میں صرف دو ہی صورتوں پر کیوں اکتفا فرمایا؟ اس کے جواب میں یا تو یوں کہا جائے کہ مذکورہ دو صورتوں کے علاوہ باقی صورتیں خاص خاص احوال سے متعلق ہیں اور یہ دو صورتیں عام ہیں, اسی لیے انہی کا ذکر کیا گیا, یا یہ کہا جائے کہ یہ سب صورتیں انہی دو صور کے تحت آ گئی ہیں, اس لیے کہ ان دو صورتوں میں ہر صورت یقظا منا, یعنی اگر خواب میں تو خواب میں بھی تو ایسی صورت ہو سکتی ہے, یا تو فرشتہ آئے گا انسان, یا اسی طرح سے الہام. تو سلسلت الجرس میں تعمیم رکھے تو الہام کی صورت بھی آ سکتی ہے کہ ایک طرف تو آواز آ رہی ہے, دوسری طرف الہام کے ذریعے معانی مفہوم ہو رہے ہیں. نیز فرشتے کی تمثیل کو بھی اگر عام رکھا جائے تو اس میں بھی سب صورتیں داخل ہیں, کہا وہ حضرت دہی قلبی کی صورت میں ہو یا کسی اور. رہا فرشتہ کا اپنی اصلی شکل میں آنا, تو اول تو یہ صورت بہت ہی کم پیش آئی ہے. صرف دو مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی صورت میں دیکھا ہے, اور واقعہ معراج کو بھی شامل کرنے تو تین مرتبہ ہو جائے گا. لیکن معراج کا واقعہ تو عالم بالا سے متعلق ہے. معراج کا واقعہ تو اوپر سے, یہ جو کہا جاتا ہے کہ دو مرتبہ دیکھا گیا وہ اس زمین پر رہتے ہوئے دیکھا, اور یہاں اس عالم میں آنے والی وحی کی کیفیت سے سوال ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ نے زمین آسمان کے درمیان کرسی بچھائے دیکھا. اس وقت حضرت جبرائیل مشرق سے مغرب تک تمام فضا کو گھیرے ہوئے تھے, اور آپ پر حیبت آئی ہوئی ہے. سب سے پہلے جب اقرا بسم ربک الذی خلق پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غار حرا سے, تو جبریل علیہ السلام کرسی بچھائے ہوئے زمین آسمان کے کو گھیرے ہوئے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حیبت آری ہوئی. تو آپ جلدی جلدی حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا زملونی زملونی, مجھے چادر اوڑھو, مجھے چادر اوڑھو. اس واقعہ میں واحد کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح آپ نے فرمائش کی تھی, اور ایک وقت حضرت جبریل پہاڑی پر تشریف, اس وقت بھی واحد کا تذکرہ نہیں. انہیں دوسرے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یعنی کیا کیا تھا در یہ کی تھی فرمائش کہ اپنی اب اصلی صورت میں یہ آ جائیں. اب یہ نحوی بحث ہے یہاں پر. ہاں, اب سلسلہ الجرس, سلسلہ لغتاً اس آواز کو کہتے ہیں جو دو لوہوں کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے. یہ لٹرل میننگ جو ہے, لغوی معنی جو ہیں سلسلت کے, جب دو لوہے کے ٹکڑے آپس میں ٹکرائیں وہ جو آواز پیدا ہوتی ہے اس میں اس کو سلسلہ کہتے ہیں. لیکن بعد میں ہر جھنکار کو سلسلہ کہنے لگے. جرس وہ گھنگرو یا ٹال ہے جس کو علامت کے لیے جانور کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ چلتے وقت حرکت سے آواز پیدا ہوتی رہے. اسی وجہ سے غزوات میں جانور کے گلے میں گھنٹی ڈالنا ممنوع ہے کہ اس سے دشمن متنبہ ہو جاتا ہے, اور اس کو جرس شیطان قرار دیا ہے. ابو داود میں مزمار شیطان کے الفاظ ذکر کیے گئے. ابن حبان نے اس روایت کی تصدیق کی. اسی طرح مسلم میں لا تصب الملائکہ رف قتل فیہا جرس, ملائکہ ان مسافروں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے پاس گھنٹی ہوتی ہے. علامہ ابن حجر علی رحمہ نے اس سلسلے میں یہ فرمایا کہ گھنٹی کی دو حیثیتیں ہیں, ایک حیثیت آواز کی قوت کی ہے اور دوسری تلذذ کی. جہاں اس سے احادیث میں نہیں وارد ہوئی ہے وہاں تلذذ مراد ہے, جہاں تشبیہ دی گئی ہے وہاں قوت مراد ہے, لیکن اس کی ضرورت نہیں. اب سوال یہ ہے کہ سلسلت الجرس کیا چیز ہے؟ تو یہ خدا بندے قدوس کے کلام کی آواز بھی ہو سکتی ہے. سلسلت الجرس یہ فرشتے کی آواز بھی ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ فرشتے کے بازو اور ہوا کے تصادم سے تعبیر ہو, کہ جب فرشتہ آتا ہو اس کے بازو کے ہوا سے, اور ہو سکتا ہے کہ عالم غیب کی کوئی چیز ہو جسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار اور ہوشیار کرنے کے لیے وحی کی آمد سے قبل پیدا کیا جاتا ہو. جس طرح آپ کسی کو فون کرنا چاہیں تو پہلے مخصوص اور متعارف طریقے پر اسے متوجہ کرتے ہیں اور گھنٹی بجاتے ہیں. ایک صورت یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کا بیان ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وحی ایک عالم غیب کی چیز ہے. وحی ایک جو غیبوبت یعنی وارفتگی کو چاہتی ہے. اس کی صورت ہے کہ جس خاصے سے غیبی تعلق پیدا کرنا ہے اسے دنیا کی تمام چیزوں سے بالکل پاک کر لیا جائے. کیا سمجھے؟ یہ نہیں سمجھے. جس حاسا سے, حاسا حاسا یعنی جس سے کوئی حس معلوم, جسے جس کو سینس آرگن کہتے ہیں, جسے آنکھوں کا حس دیکھنا دیکھنا آنکھوں سے ہے، سونگنا ناک سے ہے، سننا کانوں سے ہے، اور چھونا چھونے کا حاتائی لمس اس کو کہتے ہیں جلد کو. اب عالم غیب کی چیز عالم کس حاصل سے حاصل ہوتی ہے؟ عالم غیب کی ظاہر ہے ان ہوا سے خم سے نہیں ہوتی، ظاہر ہے ان ہوا سے خم سے نہیں ہوتی. تو یہ ایک خصوصی حاصل ہوتا ہے، ایک خصوصی چیز ہے. اب چونکہ عالم غیب سے تعلق پیدا کرنا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس حادثہ کو اس دنیا کے تمام تعلقات سے پاک کر لیا جائے، تاکہ یہ پوری طرح متوجہ اس چیز کی طرح ہو جو عالم غیب سے آ رہی ہے. چنانچہ یہاں ہوتا بھی ایسا ہی تھا کہ وحی چونکہ خداوند قدوس کی جانب سے پوری عظمت و جلال کے ساتھ آ رہی ہے، جس میں انتہا درجہ کا وزن بھی ہے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام کے سامعہ کو ایک خاص طرح کی جھنکار پیدا کر کے تمام دنیاوی تعلقات سے الگ کر لیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قسم کی جھنکار. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ یعنی تشبیہ کی چیز ہے، اصل چیز کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ کہ اب اس کو خاص جھنکار پیدا کر کے تمام دنیاوی تعلقات سے الگ کر لیا جاتا، اور عالم وارثگی میں جو چیز الگ کی جاتی تھی وہ کیفیت کے ختم کے بعد قلب اطہر میں محفوظ ہو جاتی تھی. اس سلسلے میں علامہ کشمیری علیہ رحمہ کا ارشاد ہے کہ سلسلہ خداوند قدوس کی آواز سے عبارت ہے. فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی آواز احادیث کی روشنی میں تین جگہ معلوم ہوتی ہیں، عرش اعظم پر جب کہ باری تعالیٰ اس کو صادر کرتے ہیں، دوسرے جب کہ فرشتہ وحی سے لیتا ہے، تیسرا جب کہ فرشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. یعنی اس آواز کا مبدا عرش اعظم ہے، مبدا سورس یعنی شروع، اس آواز کا مبدا عرش اعظم ہے اور اس کا منتہا یعنی جہاں پر یہ ختم ہوتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. یعنی عرش اعظم سے شروع ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، وہاں اس کا منتہا ہے، انتہائی منظر. نیز یہ تصور بھی درست نہیں کہ یہ آواز انہی تین جگہوں پر منحصر ہے، بلکہ یہ ایک سلسلے کی حیثیت میں جو یہاں سے وہاں تک ہے. جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی پروں کی آواز ہے، ان کا دائرہ علم صرف اسی حد تک محدود ہے، وہ اسے آگے ادراک نہ کر سکے. یعنی علامہ کشمیری یہ نہیں مانتے کہ یہ فرشتوں کے پروں کی آواز ہے، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کی آواز ہے جس کا مبدا عرش اعظم ہے اور جس کا منتہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حالانکہ طبرانی میں نواس بن سمعان کے طریق سے موجود ہے، اذا تکلم اللہ بالوحی اخذت السماء رجفة شدیدة من خوف اللہ. طبرانی میں روایت ہے کہ جب باری تعالیٰ وحی کا تکلم فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تو جب اللہ کلام فرماتے ہیں تو اللہ باری تعالیٰ کے غضب سے آسمان میں شدید زلزلہ آتا ہے، جاتا ہے، اور سارے آسمان والے اسے سنتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. فَإِذَا سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِذَلِكَ صَعِقُوا وَخَرُّوا سُجَّدًا. سارے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں تو آسمانوں میں زلزلہ آتا ہے اور سارے آسمان والے کیا ہوتے ہیں؟ بے ہوش ہوتے ہیں اور سجدوں میں گر پڑتے ہیں. اور سب سے پہلے جو سجدے سے سر اٹھاتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں. سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں گر جاتے ہیں، بے ہوش پڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بے انتہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بے انتہا ہے، ہم لوگ اس عظمت سے بالکل بے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنی معرفت سے نوازا، ان لوگوں پر جو کپکپی طاری ہوتی تھی، لرزہ طاری ہوتا تھا، ان کی حالت جو ہمیشہ یہ ہوتی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہوتی، اور ہم لوگ جو اتنے دلیر اور بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں، بڑے دلیری سے بے خوفی سے گناہ کرتے رہتے ہیں، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کی عظمت سے غافل ہیں، بے خبر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، آسمان کے فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں، عرش عظیم کے فرشتے حاملۃ العرش اور فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام جو اللہ کے قریب رہتے ہیں، یہ سب بے ہوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتے ہیں تو سب سجدے میں گر جاتے ہیں، اور ولہم اولہم یرفع راسہ جبرائیل، سب سے پہلے جو سر اٹھاتے سجدے سے وہ جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور باری تعالیٰ اپنی وحی سے جو چاہتے ہیں انہیں عطا فرماتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو یہ یاد ہو جاتا ہے، سب سے پہلے وحی سمجھتے ہیں، انہیں کو ہوش آتا ہے، اور پھر آسمان ساتویں آسمان والے وہ سر اٹھاتے ہیں، وہ جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو جبریل علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ ایسا فرمایا، پھر وہاں سے چھٹے آسمان والے، اسی طرح سے آسمان دنیا تک نیچے خبر آ جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، پھر آسمان دنیا سے جو فرشتے نیچے آتے ہیں، اور یہاں پر جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام لے کر آسمان دنیا سے جب فرشتے نیچے آتے ہیں، تو یہاں جو یہ سیارات و کواکب ہیں، یعنی یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں، یہ ساری چیزیں گلیکسی اور ان سب میں زلزلہ آتا ہے، حرکت آ جاتی ہے، کیا آ جاتی ہے، اور یہی وہ حرکت ہے جس کو نجومی لیتے ہیں، یعنی نجومی جو ستارز کو دیکھتے ہیں، نجومی جن کو وہ علم ہوتا ہے، وہ ستاروں کے مومنٹس اور ستارز کو لے لیتے ہیں، تو وہ اب اب نجومی کے علم کے مطابق ایک ستار یہاں سے یہاں جائے گا تو اس سے زمین پر ایک خاص قسم کا اثر ہوتا ہے، زمین پر اس سے خاص قسم کا اثر ہوتا ہے، تو جب یہ لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ کچھ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، جو کبھی ان میں سے کچھ فیصد سچ بھی نکلتی ہیں، اکثر ان میں غلط نکلتی ہیں، لیکن اب نجومی کو دھوکہ کیا لگا، نجومی کو دھوکہ لگا کہ یہ جو زمین پر ہو رہا ہے، زمین پر جو چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، واقعہ ہوتی ہیں، یہ ان ستاروں کی وجہ سے ہے، اس لیے وہ ستاروں ہی کو پوچھتے ہیں، اس لیے وہ ان کی نظر وہیں تک جاتی ہے، وہاں سے آگے نہیں جاتی، نجومی کی نظر وہیں تک جاتی ہے، وہاں سے آگے نہیں جاتی، حالانکہ واقعہ یہ اصل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام جب فرماتے ہیں تو آسمانوں میں زلزلہ آتا ہے، فرشتے بے ہوش ہوتے ہیں، جب فرشتے بے ہوش ہوتے ہیں تو درجہ بدرجہ یہ آسمانوں سے یہ خبر نیچے آ جاتی ہے، پھر وہاں سے آ کر نیچے، اور پھر یہاں پر بھی جو اس فضا میں اور اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں بھی حرکت آ جاتی ہے، اس حکم کے مطابق جو وہاں سے نازل ہو رہا ہے، اور پھر وہی وہ فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، اور وہ بات انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، یا بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے بھی اس حکم کو اس کو پورا کر دیتے ہیں، تو یہ سارا وہاں سے آتا ہے، اسی لیے یہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو امام غزالی نے دی نے وہ مثال، اس کی مثال یعنی وہ چونٹی جب دیکھتی ہے کہ ایک لکڑی کا بڑا ٹکڑا آتا ہے اور کاغذ کو سیاہ کرتا ہے، جب اس پر لکھا جاتا ہے تو کہتی ہے یہ سارا اس قلم نے کیا، تو دوسرا پھر اس کو یہ اس سے زیادہ عقل والا ہے، پھر نہیں وہ قلم نے کیا کیا، انہیں سیاہی نے کیا، سیاہی نے کیا کیا، سیاہی کہتی ہے اب ارسیائی کو پوچھتے ہیں, انک جو ہوتی ہے اس کو پوچھتے ہیں, تم نے اس کا یہ سفید کاغذ تھا اس کو سیاہ کیوں کر دیا؟ تو میں اپنے گھر میں تھی, اپنے اس میں تھی, یہ قلم آیا میرے بطن کو چیرا, میرے پیٹ کو چیرا, مجھے یہاں سے اپنے گھر سے بے گھر کر دیا اور اس طرح سے منتشر کر دیا کاغذ پر, میرا کیا خطا ہے؟ ہاں یہ تو صحیح بات کہتی ہے, تو قلم کو لے لو, قلم کو پکڑو. تو قلم سے پوچھا بھائی تم نے یہ کیا کیا, سیاہی تمہاری یہ شکایت کرتی ہے کہ میں اپنے گھر میں تھی, انک پاٹ میں تھی, تو قلم اس میں بیچ میں جاتا ہے نا پیٹ میں, ایسے چیرتا ہے تو پھر اس کو پھیلاتا ہے کاغذ, تو قلم قلم کو تم نے یہ ظلم کیوں سیاہی پر کیا, یہ انک اپنے گھر میں تھی تم نے اس کو ایسا کیوں کر دیا؟ قلم نے کہا بھائی اس کو ہم کہتے ہیں نا کشمیری میں, میں نے زخم متلی اترے ہیں, وہ کہتا ہے یہ ہاتھ آیا میں اپنے گھر میں تھا, ہاں پہلے اس نے مجھے اپنے جو پیرنٹس سے اس سے ہی کاٹ دیا, توڑتے ہیں نا درخت سے, ہاں پھر میری کھال اتار دی اوپر سے, وہ چھلکا پھینک دیتے ہیں آج کا پین نہیں, وہ پرو نرکن کلام, ہاں اور پھر اسے میری زبان کو کاٹا, پھر اس کو ایسے نہیں کرتے ہیں, کاٹ کر قلم تو ڈھا زبان, تو اس میں بیچ میں پھر ایسے کاٹتے ہیں, ایسے نہیں کاٹتے اس کو, ہاں اب یہ سب کر کے اب مجھ کو سر کے بل گھما رہا ہے, ہیڈ لان کر کے مجھے گھما رہا ہے, آپ کہتے ہو تم نے سیاہی پر ظلم کیا, پر کیا ہو گیا؟ ہاں یہ قلم پر بھی ظلم ہوا ہے, اب ہاتھ سے پوچھو بھائی تم نے ایسا کیوں کر دیا, تمہیں کیا ہوا؟ ہاتھ کہتا ہے میں نے کیا کیا, میں تو بس میں تو اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا, یہ ارادہ آتا ہے, ارادہ آتا ہے تو جیسے مجھے چلاتا ہے ویسے ہی بھی چلتا ہوں, پھر ارادہ پھر قلم پر, تو بات اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تک منتہی ہوتی ہے, یہ کہاں سیاہی کا لکھنا کاغذ پر اور اس طرح سے سلسلہ دراز ہوتے ہوئے معاملہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے, اسی طرح سے یہاں کائنات میں جو بھی ہوتا ہے اس کا سلسلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ سارے جو بے ہوش ہوتے ہیں وہ ملائکہ تک پہنچے, جب کسی آسمان سے گزرتے ہیں تو آسمان والے پوچھتے ہیں کہ ہمارے معبود نے کیا فرمایا, جبرائیل فرماتے ہیں کہ حق فرمایا, پھر اسے جبرائیل وہیں پہنچا دیتے ہیں جہاں حکم ہوتا ہے, سمجھ گئے؟ تو جبرائیل یہ حدیث شریف سے معلوم ہو رہا ہے کہ باری تعالیٰ تکلم فرماتے ہیں جسے ملائکہ بھی سنتے ہیں اور پھر جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر چلتے ہیں, اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی جہت نہیں ہوتی, کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی, ہاں بعض بزرگوں کو جو یعنی جو کشف ہوا قرآن کی حقیقت کا تو دیکھا, اگر یہاں سے بھی پڑھے تو یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں, اس طرح سے بھی پڑھیں اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں, اس طرح سے بھی پڑھیں, ہر طرح سے پڑھا, اور نہ اس میں آواز اور نہ اس میں الفاظ, الفاظ و آواز دونوں مخلوق ہیں, یہ ہماری آواز صوت سوات یہ کیا ہیں مخلوق ہیں, اور جو ہم اس کو یہ لفظوں کا یہ دیتے ہیں یہ بھی مخلوق ہے, لیکن نفس قرآن غیر مخلوق ہے, اس کو سمجھنا تو تھوڑا مشکل ہے, نفس قرآن غیر مخلوق ہے, نفس قرآن اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کے کلام میں نہ زمان ہے نہ مکان ہے نہ آواز ہے نہ اصوات ہیں, یہ سب چیزیں نہیں ہیں وہاں پر, تو حدیث شریف سے معلوم ہو رہا ہے کہ باری تعالیٰ تکلم فرماتے ہیں یعنی کلام فرماتے ہیں جسے ملائکہ بھی سنتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام کو لے کر چلتے ہیں, اب یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ یہ آواز جسے جبرائیل لا رہے ہیں بے عینی وہی آواز ہے جو بارگاہ رب العالمین سے صادر ہوئی تھی, یا کوئی ایسی صورت ہے جیسے کہ اس دور میں آواز ریکارڈ کر لی جاتی ہے, تو حدیث اس بارے میں خاموش ہے, اب یہ جو آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں کیا وہی آواز جو اللہ تعالیٰ نے, یا یہ کہ یہ فرشتے کی آواز ہے, اس لیے اس سے زیادہ بحث ضرورت سے زیادہ ہوگی, اب حدیث اس سلسلے میں خود خاموش ہیں, امام بخاری علیہ رحمت اس صوت باری اور اس کی سماع کے قائل ہیں, یعنی امام بخاری علماء میں یہ بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں تو اس میں اتفاق ہے کہ وہ فرماتے ہیں کلام، تو کیا اس کا استماع ممکن ہے، اس کا سننا ممکن ہے؟ تو امام بخاری اس کے قائل ہیں کہ اس کا سننا ممکن ہے، لیکن جس طرح باری تعالیٰ اور تمام اوصاف میں مخلوقات سے بڑے و بالا تر ہیں، اسی طرح صوت میں بھی وہ مخلوقات سے بالا تر، کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی کلام کیسے فرماتے ہیں تو زبان کے محتاج نہیں، الفاظ کے محتاج نہیں، اصوات یعنی آواز کے محتاج نہیں، تو جس طرح سے وہ لیس کمثلی ہی شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے، تو اسی اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام بھی اس میں شامل ہے، لیس کمثلی شیء وہو سمیع البصیر، کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اس سلسلے میں بحث کرنا احادیث کے خاموش ہونے کی وجہ سے اپنے مجال تاب و تمام سے باہر ہے۔ اب شدت وحی کی وجہ، ہوا اشد ہو علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اشد ہو علیہ، یعنی یہ جو سلسلہ الجرس والی جو قسم کی وحی آئی کی ہے، یہ مجھ پر سب سے زیادہ شاخ گزرتی ہے۔ شارحین نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ سلسلہ کے الفاظ بتانے میں اور پھر ان کے معانی سمجھانے میں دقت ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک مسلسل آواز ہے جس میں تقطیعات نہیں۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو گھنٹی کی آواز سے کیوں تشبیہ دی؟ اب گھنٹی کی آواز ایک تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ رہی ہے، آج کسی جگہ گھنٹی بج رہی ہے تو سننے والوں کو معلوم نہیں ہوتی یہاں سے آ رہی ہے، یہاں سے آ رہی ہے، یہاں سے آ رہی ہے، ایک وجہ تشبیہ یہ ہے۔ اور دوسری وجہ تشبیہ یہ ہے کہ اس گھنٹی کی آواز میں تسلسل ہوتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے، تو یہاں بھی جو وحی آ رہی ہے اس میں تسلسل کنٹینیوٹی ہے، اور یہ اس میں جہت بھی نہیں ہے۔ ان دو وجہوں سے اس کو سلسلۃ الجرس سے تشبیہ دی گئی، ورنہ یہ سلسلۃ الجرس تو ایک مخلوق چیز ہے۔ لیکن ایسا کہنا، کیونکہ الفاظ بنانے سمجھنے کے لیے نہ تو بدن میں لرزنے کی ضرورت اور نہ ثقل کی نوبت آتی تھی، اور نہ یہ بدن کے پسینہ پسینہ ہو جانے پر موقوف۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الفاظ بنانے اور مفہوم اخذ کرنے کے لیے تو پیغمبر علیہ السلام کو کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، بلکہ فصم یعنی ختم کے بعد وہ خود بخود محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ شدت اور خفت کا مدار وسائل کی قلت و کثرت پر ہے۔ عالمی غیب کی جو چیز بھی عالمی شہود میں واسطہ درواسطہ ہو کر پہنچے گی تو اس میں اس عالم کی مناسبت سے خفت ضرور آ جائے گی، اس کے برعکس جہاں وسائل بالکل نہ ہوں یا ہوں مگر کم، اس میں تو شدت اور ثقل لابدی۔ اب یہیں سے یہ سمجھنا ہے پیغمبروں کی ضرورت، یہیں سے یہ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو میں وہ صلاحیت پیدا فرماتے ہیں، وہ حاسہ، وہ سینس ان میں پیدا فرماتے ہیں جس میں یہ صلاحیت استعداد ہو کہ وہ عالمی غیب کی چیزوں کو کیج کر سکیں، ان کو اخذ کر سکیں۔ عام لوگوں میں کیونکہ ان کو عالم غیب سے ملکوتیت، لاہوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے مناسبت نہیں ہوتی، اس لیے عوام الناس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ یعنی عالم غیب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بنا پیدا فرمایا، جو صورتاً تو انسان، صورتاً تو انسان لیکن سیرتاً وہ فرشتوں سے بھی افضل، صورتاً تو بشریت کے ان میں تقاضے موجود، ہر لحاظ سے تو بشر ہیں، لیکن اندر کی اللہ تعالیٰ نے جو باطنی ان کی استعداد ان میں پیدا فرمائی کہ وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ فرمائی، تاکہ وہ عالم غیب سے واسطہ قائم کر سکے۔ اور اب کوئی چیز بہت سٹیج سے، بہت یہ سٹیشن سے فلٹر ہو کر آئے تو وہ اس کا جو یعنی جتنے جتنے جہاں جہاں سے وہ فلٹر ہوتی چلی جائے گی، آگے چلتی جائے گی، اتنی اس کی قوت کم ہوتی جائے گی، ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، ظاہر ہے۔ اور یہاں تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وحی میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی بیچ میں ریسیونگ سٹیشن ہی نہیں ہے، اور کوئی بیچ میں فلٹرنگ وہ نہیں ہے، تو سیدھا عالمی غیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، تو اس میں اس کا بھاری ہونا، ہیوی ہونا اور ثقیل ہونا اور بدن کا ٹوٹنا، پسینہ آنا، یہ تو لازمی چیز ہے۔ یہ بھی تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طاقت ہے کہ اس کو برداشت فرما رہے ہیں, قبول کر رہے ہیں کہ ایک بار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا یا ان کے ران کا کوئی, ان کا جسم کا کوئی حصہ, جسم مبارک کا کوئی حصہ لگ رہا تھا, تو اسی حال میں وحی آ گئی. تو زید کہتے ہیں کہ مجھے لگا میری ران ٹوٹنے والی ہے, یعنی میں برداشت نہیں کر سکا. اور ایک بار آیا ہے کہ جب فتح مکہ میں حضور نے خانہ کعبہ کو, مکہ شریف کو فتح کیا, تو اندر داخل ہو گئے, خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے, تو وہاں کافروں نے, مشرکوں نے 360 بت رکھے تھے, 300 بت رکھے تھے. اب ان بتوں کو توڑنا شروع کیا. اب جو اوپر ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ میرے کندھوں پر آئیے تو میں, حضور نے, آپ تو میرا بھار نہیں لے سکو, آپ تو میرا بھار نہیں لے سکو, سمجھ گیا. تو یعنی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ انسان کو جو اللہ نے بنایا, انسان میں یہ صلاحیت مشکل ہے کہ وہ عالم غیب سے واسطہ قائم کر کے وہاں سے براہ راست, یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو, اور اس میں یہ صلاحیت تام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گی. اس لیے وحی 23 سال تک متواتر اور مسلسل آتی رہی. پہلے پیغمبروں کو تو پہلے ہی ساری کتاب لکھ کر دے دی گئی, صحیفہ بھیجا گیا سارا ہی, تو یہاں وحی بار بار آ رہی ہے اور یہ بار بار اس کو قبول کر رہے ہیں. تو اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص صلاحیت تھی, استعداد تھی, روحانی یعنی جو ان کی منزلت تھی, اسی کا یہ صرف خاصا تھا, اسی کی خاصیت تھی کہ اس چیز کو وہ لے لیتے. اور اس میں اس چیز کا ہونا لازمی ہے جو وحی کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چیزیں ہو رہی تھیں. اور اب اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنہیں اس میں ترقی عطا فرماتے ہیں, ان کے روحوں کو پاک کرتے ہیں, مزکی کرتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, اور ان کو عالم غیب, عالم شہود, اور ان سے جو مناسبت ہوتی ہے, تو ان کو بھی اپنے مقدار کے مطابق ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان من علم القرآن, من علم القرآن, الرحمن علم القرآن, یہی دعا آسمان نانی کرتی, الرحمن علم القرآن. ففہم تو اس میں شدت سکون ضروری ہے. آفتاب کی حرارت بہت سے پردوں سے گزرنے کے بعد اس کا قابل ہوئی کہ ہم اسے فائدہ اٹھا سکیں, لیکن براہ راست آتشین شیشے کے ذریعے اس کی حرارت سے ہر مقابل چیز جلائی جا سکتی ہے. یہ آگ جسے ہم اور آپ پکانے کا کام لیتے ہیں, جہنم کی آگ ہے جو 70 مرتبہ پانی سے دھو کر اس عالم میں آئی ہے. اب جہنم کی آگ بہت سے فلٹر کر کے یہاں جو آئی ہے تو بہت کمزور ہے, مگر کس قدر تیز ہے کہ ذرا استعمال میں غفلت ہوئی اس نے جلا کر بسم کیا. یہ تو ایک ادنا مخلوق کا حال ہے. آپ نے یہ واقعہ بہت بار سنا ہوگا یا کچھ نے نہیں سنا ہوگا, شاید میں نے ابھی پتہ نہیں کہاں بتایا, حضرت حضرت بابا صاحب کا واقعہ, بابا حضرت نظام الدین علیہ رحمۃ کے شیخ, حضرت بابا بابا فرید, کیا بول گیا بابا, یہ کیا کے ہمیشہ حضرت ان کے گھر میں تھا فاق، کچھ نہیں تھا، مہمان آ گیا گھر میں، کچھ نہیں تھا، مہمان آ گیا، ان کا ایک نانوائی تھا ہمسایا، نانوائی نے سمجھا کہ حضرت کے گھر میں کچھ نہیں ہے، چپکے سے گیا اور اپنے گھر سے کھانا لایا، گھر والوں کو دیا، گھر والوں نے مہمان کو دیا، اور حضرت بابا صاحب بڑے حیران ہو گئے، خوش بھی بہت ہو گئے کہ مہمان کی تو مہمان نوازی ہو گئی، لیکن سوچا یہ کہاں سے آیا، تو معلوم ہوا کہ یہ ہمسایا ہے نانوائی، بغیر پوچھنے کے خود ہی لایا ہے، تو بہت خوش ہوئے، اس کو بلایا، کہا جو مانگتے ہو مانگو، جو مانگتے ہو مانگو، اب کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، ایسے بندوں کو کبھی اللہ تعالیٰ ایسی ساعت بھی دیتے ہیں جہاں ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور حضرت بابا صاحب سمجھ گئے تھے کہ اس وقت ان کے پاس وہ گھڑی تھی، حضرت باقی بلا، ماشاء اللہ حضرت باقی بلا، اصل نام تو بابا ہی بابا کچھ ہے ان کا، باقی بلا تو ان کا لقب ہے، حضرت باقی بلا، تو نانوائی نے کہا حضرت مجھے اپنا جیسا بنا دو، کہا نہیں یہ مت مانگو، کچھ اور مانگو، کہا نہیں حضرت اپنے وعدہ کیا ہے، کہا ہم جو کچھ مانگو لیکن ایسا مت مانگو، اس نے کہا تھا نہیں مانگو، کہا حضرت آپ نے جیسا بنا دو، بہت حضرت بھی پریشان ہو گئے کیا کیا جائے اس کا، لیکن وہ بھی ماننے کا نہیں، اب وعدہ کیا تھا، تو کمرے میں لے گئے، اب حضرت نے ان پر توجہ کی، کچھ پتہ نہیں گھنٹہ کتنا ٹائم ہوا تو دونوں نکلے وہاں سے، اور جو باہر لوگ بیٹھے تھے وہ نہیں پہچان سکے کہ حضرت باقی بلا کون ہے اور نانوائی کون ہے، اب صرف یہ جو نانوائی تھا اس کو جو حضرت کی صورت ہوئی تھی، لیکن اب چونکہ یہ وہ بھار نہیں برداشت کر رہا تھا تو اس کے پیر لڑ کھڑا رہے تھے، تو اسے لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہیں اصل، یہ ہیں اور یہ ہیں، اور تین دن کے بعد اس کا انتقال ہوا، یعنی یہ بھار نہیں سہار سکا، تو یہ تو ایک امتی کا ایک ادنا غلام کا معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام کا معاملہ ہے، اس کو اللہ نے جو دیا وہ دوسرا نہیں اس کا اس کو برداشت ہو، سمجھے، اللہ نے جو اس کو دیا وہ دوسرا نہیں برداشت کر، وہاں تو کیا معاملہ اللہ، وہاں تو کیا معاملہ، اس لیے دنیا کی آلائش سے علائق سے اپنے کو دور رکھ کر، ہاں وہ صلاحیت پیدا کرو، وہ صلاحیت پیدا کرو، اور اس کے لیے بڑا محنت، یہ ریسپٹرز جب تک بالکل خالی نہ ہو جائیں تو یہ کچھ کیچ نہیں کریں گے، یہ ریسپٹرز ابھی اس میں ہے نا فاق، یہ ریسپٹر بالکل اس میں اسٹیرکولین کھاتا ہوں، پورے نیورو ٹرانسمیٹر کھاتا ہوں، اب ان کو صاف کر کے ان کے سارے نیورو ٹرانسمیٹر کو کیا کرنا ہے، ریزرو کرنا ہے، پھر دیکھو ایکشن پوٹینشیل کیا ہوتا ہے، حضرت مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ وسلم، مایوس مت ہو، کام کرتے رہو، کام کرتے رہو، برسوں کا اور سیکنڈوں میں مل سکتا ہے، حضرت مجدد علیہ ثانی کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا تھا، بہت اونچا مقام دیا مجدد علیہ ثانی، تو جو سال ہر سال کا اس سکندوں میں، حضرت گنگوئی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حاجی صاحب کے پاس گئے تو ہاں جی سب نے خود ہی کہا مجھ سے بیعت ہو جائے. ایک ہوتا ہے طالب, ایک ہوتا ہے مطلوب. میرا مجھ سے بیعت ہو جاؤ, بعد میں بیعت ہو جاؤں گا لیکن میں یہ ذکر شکر نہیں کروں گا. میں نے کب کہا ذکر کرو, کہا بیعت ہو جاؤ. میں نے کب کہا ذکر کرو, لیکن یہ ذکر وکر میں نے تو کہا بس اتنا. اچھا ٹھیک, اب صبح تہجد میں سب اٹھے اور سب لگے ذکر وزگار ہوئے, اب دل میں کچھ ہو گیا لیکن کیا نہیں. دوسرے دن تیسرے دن سب سے پہلے اٹھے اور شروع, اور 40 دن ہی وہاں رہے اور خلافت لے کر آ گئے. وہی 40 دن وہاں رہے, خلافت لے کر آ گئے, اور دوسرے برسواں برس تھے وہاں. مایوس کیوں کھڑا ہے در میرے نبی کا, سمجھ گیا کیا سمجھ گیا. ایک مجذوب تھا, اس کی عادت تھی بزرگوں کی قبروں پر جاتا تھا, پتہ نہیں کیا کرتا تھا واللہ اعلم. اب ایک نے کہا میں اس کو آزماؤں گا, تو حضرت رشید احمد گنگوئی علیہ رحمہ جی قبر جہاں ہے تو وہاں وہ عام, وہاں کوئی آسان شستہ نہیں, اور اس کو بتایا نہیں یہاں کوئی بزرگ کی قبر ہے, بس وہاں سے گزار دیا. جب وہ قبر کے قریب آ گیا تو اتنی چیخ مار کر بے ہوش پڑ گیا وہ محسوس. تو پھر ہوش آیا تو شخص کہنے لگا تو بتانا تھا یہاں حضرت کی قبر. کہا یہ تو تجھے معلوم ہے یہ شریعت کے لبادے میں چھپے ہوئے تھے. اب لوگ جو شریعت کے لبادے میں ہوتے ہیں لوگ اس کو پہچانتے ہیں, اس کو مولیت کا لباس تھا اس میں چھپے ہوئے تھے, معلوم ہے اس کا درجہ کتنا اونچا تھا. تو غرض عالم غیب کی تمام چیزیں ہم تک بالواسطہ پہنچے ہیں, لیکن اس سلسلۃ الجرس کی صورت میں کوئی واسطہ نہیں ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تصور کیجئے کہ خداوند کریم کی صوت یعنی آواز بغیر کسی واسطہ کے اس عالم میں پہنچے تو اس کے اخذ میں یعنی اس کے لینے میں کس قدر مشقت ہونی چاہیے, اور اگر اس سلسلۃ کی کو فرشتے کی آواز مانا جائے تو مشقت کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کا بینہ بشری ہے اور جبرائیل کا بینہ ملکی ہے, اور ظاہر ہے کہ متکلم کی قوت کلام میں بھی قوت پیدا کر دیتی ہے, اس لیے جبرائیل علیہ السلام کے کلام میں بھی قوت ہونی چاہیے. ہاں اگر جبرائیل انسانی صورت اختیار کر کے واہل آتی ہیں تو اس کی تلقین میں تو آسانی ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ اپنی اصلی صورت میں واہل آئیں اور پیغمبر علیہ السلام کو بشری چھوڑ کر بنی ملکی اختیار کرنا پڑے اور روح کو اوپر کی جانب تسخیر کی نوبت آئے تو اس صعود و تسخیر میں دقت ناگزیر ہے. پھر جو کلام آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں باری تعالیٰ ارشاد خود فرماتے ہیں. قرآن کے بارے میں قرآن نے خود فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. کیا فرمایا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, یہ قرآن کے بارے میں. انا بے شک, سنلقی ان قریب ہم آپ پر القا کریں گے, آپ پر ڈالنے والے ہیں ہم آپ پر. سنلقی علیک آپ پر ہم کیا ڈالنے والے ہیں, کیا ڈالنے والے ہیں, ایک قول ایک کلام, لیکن وہ کلام کیسا ہے, ثقیلا بہت باری. قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ پر ڈھالنے والے ہیں کلام, اور وہ کلام بہت بھاری ہے, دور جانے کی ضرورت نہیں. ہم سے قریب کرنے کے لیے ان عامل حضرات کو دیکھیے جو جنات کے حضرات استعمال کرتے ہیں. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ کلام کی عظمت ہی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ورنہ قرآن کریم کی تلاوت ہی دشوار ہو جائے. کلام خداوندی کا وزن خدا معلوم، کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزن کے متعلق مجھے حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کا واقعہ یاد ہے. حضرت اپنے وقت کے اونچے اور ممتاز اولیاء میں تھے. ایک مرتبہ پنجاب کے ایک اہل حدیث جو اپنے وقت کے زبردست عالم اور بخاری شریف کے حافظ سمجھے جاتے تھے، حضرت کی خدمت میں حدیث کی اجازت حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے. ان کے ساتھ کچھ تلامذہ تھے اور بغل میں بخاری شریف تھی. حضرت نے فرمایا پڑھیے. عالم صاحب نے بخاری کھولی اور بڑے زور سے بسم اللہ کے بعد پڑھنا شروع کیا. بھائی بابن کئی فقان بد الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز و جل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبین من بعدی، یعنی وہ الفاظ جسے بخاری شریف نے امام بخاری نے بخاری شریف کو شروع کر. یہاں پہنچ کر وہ خاموش ہو گئے. یہاں پہنچ کر تو فرماتے ہیں پڑھیے، لیکن ان کی زبان نہیں کھلتی اور نہ کتاب کے حروف ہی نظر آتے ہیں. سمجھ گئے؟ ایک بڑا اہل حدیث جو اپنے وقت کا بڑا یہ تھا کہاں گیا؟ اپنے شاگردوں کے ساتھ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بخاری شریف لے کر تو اچھا پڑھو، ذرا پڑھو، تم تو بڑے اہل حدیث ہو، پڑھو. تو اب کچھ زبان ہی نہیں کھلتی، نہ کتاب کی حروف ہی نظر آتے ہیں. جب بہت دیر گزر گئی تو حضرت نے فرمایا جائیے، جب آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تو اجازت کس چیز کی دوں؟ جائیے جائیے. وہ حضرت اجازت لینے یعنی علماء میں عادت ہے کہ وہ کسی بزرگ سے یا استاد سے پہلے اجازت لیتے ہیں پھر پڑھاتے ہیں. اجازت حاصل کرنے کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اجازت خواہ جس چیز کی چاہتا اجازت چاہتا اس کا کچھ حصہ صاحب اجازت کے سامنے پڑھے. بالآخر وہ عالم اٹھ کر چلے گئے. وہ عالم تلامذہ کو بڑی حیرت تھی، یعنی ان کے شاگردوں اہل حدیث صاحب کے شاگردوں کو حیرت ہوگی کہ ہمارے استاد عبارت بھی نہ پڑھ سکے. بالآخر وہ عالم اٹھ کر چلے. اچھا دریافت کرنے پر جواب دیا کہ جب میں حدیث پر پہنچا تو زبان جواب دے چکی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا. حضرت مولانا سے حقیقت حال کے متعلق درخواست دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے وزن کی ایک جھلک دکھلا دی تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے وزن کی اب حضرت کے توجہ سے، حضرت مولانا فضل الرحمان سنگھ مراد حضرت کی توجہ سے ان عالم حضرت صاحب پر اس کے ایک جھلک دکھا دی تو زبان ہی بیٹھ گئی، زبان و نگاہ نے جواب دے دیا. اس لیے باری تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ ہماری نگاہوں سے وزن کو اوجھل کر رکھا ہے. میں نے پڑھا ہے کہ حضرت سے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اگر قاسم نانوتوی دیوبند کے بھانی ہیں، حضرت رشید احمد گنگوئی علیہ رحمہ کے یعنی ان کے ساتھی ہیں. تو ایک مجذوب سے ایک بار کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کرو. کیا کہا؟ ایک مجذوب سے کہا، مجذوب نے کہا حضرت آپ کو کیا دعا کرو، آپ نے تو بخاری شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درسن پڑھی ہے، آپ کو میں کیا دعا کروں. اور قاسم نانوتوی تو ابھی 100 سال پہلے کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں 1300 سال کا زمانہ ہے، کہتا ہے آپ نے بخاری شریف درسن پڑھی ہے. وہ سمجھتا ہے کچھ کس طرح صاحب
باری طلب، ورنہ ہم تلاوت یعنی فرما دیں گے بھی ایک احسان ہے اللہ نے قرآن کا عظمت اور وزن ہم سے مقبول رکھا، ورنہ ہم تلاوت بھی نہ کر سکتے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
انسان تو ظلومن جہولا ہے، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، اور عاجل بھی ہے، اور جولا بھی ہے، جلد باز ہے. دیکھیے ایک مرتبہ نزول وحی کے وقت رقبہ مبارک، جو پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی فخذ پر پڑ گیا، یعنی ران پر پڑ گیا، تو ان کو اپنے ران کے ہڈی کی ٹوٹنے کا اندیشہ لاحق ہو گیا. کوئی سواری وحی کا بار نہیں اٹھا سکتی تھی، فوراً بیٹھ جاتی تھی. اگر کبھی ناکہ پر، یعنی اونٹ پر اگر وحی آتی تو وہ اونٹ یا اونٹنی فوراً بیٹھ جاتی، سوائے ناکہ یا کسوا کے کہ وہ چلتے چلتے رکتا تھا، گرتا نہ تھا. خوب ہے لائے کہ افسر نبوت ہر سرے، بارے مسیحا نقشد ہر کھڑے. پیغمبر علیہ السلام باوجود ہے کہ آپ کی قوت جنت کے 40 مردوں کے برابر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قوت دی تھی. ایک پہلوان تھا، پہلوان رکانا، اس کو کوئی نہیں پچھاڑتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر پچھاڑ دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے 40 مردوں کے برابر ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی. اب یہ لوگ کیا جانے بیچارے نادان، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی ایسا یہ لگاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں یا 7 بیویاں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں، جو جنت کے 40 مردوں کی قوت. ایک عام مرد تو 6-4 عورتیں رکھ سکتا ہے، عام مرد، اور 40 دنیا کے 40 مرد کتنے عورتیں رکھ سکتے ہیں؟ کتنا ہوگی؟ 160. اور اگر جنت کے اس قوت کو بھی اضافہ کیا جائے تو کتنا ہو جائے گا؟ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عفت ہی عفت کا معاملہ ہے کہ اتنی قوت کے باوجود، اور جو بھی وہ نکاح فرمائے تھے ان میں سب میں کچھ نہ کچھ اصلاحی اور امت کی سبق کے لیے کچھ سبق تھے. 40 مردوں کی قوت جنت کے، ترمذی میں ہے کہ جنت کے ہر مرد کو دنیا کے 100 مردوں کی قوت ملی. تو 40 انٹو 100 کتنا ہو گیا؟ 4000 ہو گیا. ہاں 4000 ہو گئے. پھر 4000 اب تو 4000 ہی ہے. ہاں پھر ایک کو 4 کی قوت، یعنی 16000 بیویاں بھی رکھتے تو اتنی قوت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے 40 مردوں کی قوت ہی، اور جنت کے ایک مرد کی دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت ہوتی. ہاں لیکن اس کے باوجود بھی آپ بمشکل برداشت کر پاتے تھے، یعنی اتنی قوت کے باوجود بھی جب وحی آتی تھی آپ اس کو بمشکل. تو ظاہر ہے تو اللہ کا کلام ہے. عائشہ اپنا مشاہدہ نقل فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے. ایک صحابی کے اشتیاق پر حضرت عمر نے نزول وحی کے وقت روئے مبارک سے نقاب اٹھا کر دکھلا تو رنگ سرخ تھا، پیشانی سے پسینہ جاری تھا، از خود رفتگی کا عالم تھا کہ آپ کو معاملہ کی خبر تک نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ سمجھ.